الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آمنت بالله، صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب عزت تکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. زمانے کے حالات اور روزمرہ پیش آنے والے امتحانات اور آزمائشیں جو اہل ایمان کے لیے ہیں، اور ہر لمحہ ہر لحظہ جو دور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہا ہے اور قیامت کے قریب ہو رہا ہے، تو اہل اسلام کے لیے آزمائش میں دن بدن لحظہ بلحظہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب وہ روحانی اعتبار سے بھی ہے، اور وہ اسبابی اور مادی اعتبار سے بھی ہے، لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جس عظیم نبی اور جس عظیم رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہاں پر انہوں نے اس چیز کی غیبی خبر مرحمت فرمائی کہ کیا کیا حالات مسلمانوں کے سامنے ہوں گے، بات ہوتی چلی جائے. اسلام نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو گے تو تمہارے لیے زمین سبززار اور لالازار ہو جائے گی. پہلے فرما دیا کہ تمہارے لیے جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اور یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش اور پریشانی کی آمجگاہ ہے. ہاں، شور شرابہ اور آہ و فغاں اور چیخ و پکار اس وقت درست ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ تمہیں تو یہ لڈو ملیں گے اور یہ مال ملے گا، اور وہ لڈو اور وہ مال نہ مل سکے تو بندہ چیخے مسجد میں کھڑے ہو کے اللہ نے تو یہ کہا تھا اور یہ تو مجھے ملا نہیں. تو پہلے اس چیز کو ذکر کر دیا گیا کہ تم نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے تو پھر ہم تمہیں وقتی مصائب کی طرف لائیں گے، آزمائش کے لیے، تمہیں نکھارنے کے لیے، تمہاری تنقیح کرنے کے لیے، اور تم سے میل و کچیل کو دور کرنے کے لیے، اور دیکھیں گے کہ کون ہمارا بندہ ہے اور کون مال کا بندہ ہے، کون دنیا کا بندہ ہے. اور یہ بھی چیزیں انتہائی محدود ہوگی، پلک جھپکنے میں گزرے گی، لیکن وہ زندگی جس میں انقطاع ہی نہیں ہے، جس کا اختتام ہی نہیں ہے، وہ زندگی ہم نے ان اہل ایمان کے لیے رکھی ہے جو یہ تھوڑا سا پیریڈ آزمائش کا گزار کر اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے آزمائش اس لیے پاؤں کی بیڑی، اور ہمارے لیے آزمائش اس لیے بار نہ بنی، اس لیے کہ ہمیں ہمارے نبی اور ہمارے رب نے بتا دیا تھا، اور ہمیں سب پتا تھا کہ یہ امتحان گاہ ہے. اس میں الجھ کر اپنے دل کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل منزل ہماری آگے ہے, یہ تو سفر کا ایک سلسلہ ہے. اور سفر سے بندہ جب اپنی منزل کی طرف, اپنے مسکن کی طرف, اپنے صحیح مقصد کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں تو تھوڑے بہت پیچ و خم آ جاتے ہیں, کبھی سڑک خراب ہے تو کبھی موسم خراب ہے, لیکن وہ اسی کو لے کر وہیں کا نہیں ہو جاتا بلکہ تیزی سے اس گھاٹی کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جتنا جلدی ہو اس کٹھن مرحلے سے وہ گزرے اور اس منزل کی محبت کو اتنا غالب کر دیتا ہے کہ وہاں پہنچنے کی محبت اور اپنے مرکز پر پہنچنے کی محبت, اپنے ہدف تک پہنچنے کی محبت اور اس کی چاہت اس کے قلب و جگر پر اتنی وارد ہو جاتی ہے کہ راستے میں آنے والے مصائب اور آلام اس کے لیے پاؤں کی بیڑی نہیں بنتے. مثال کے طور پر تجارتی قافلے میں اگر ہم سفر کرتے ہیں یا اپنے کسی عزیز کے گھر کی طرف ہم جاتے ہیں یا جہاں پر ہمارے دنیاوی معاملات ہیں وہاں ہم جاتے ہیں, تو یقیناً وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی سفر عبور کرنا پڑتا ہے. لیکن جس جگہ پر ہم نے پہنچنا ہے, چاہے وہ سیر و تفریح کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ہمارے عائز و اقارب و والدین سے ملاقات کے حوالے سے, الغرض جہاں کو بھی ہم مرکز بناتے ہیں کہ وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے اور پہنچنے کے لیے اتنا سفر ہم نے عبور کرنا ہوگا, تو یقیناً سفر کے اندر کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی ہے. سفر خود ایک بہت بڑا جو ہے کہ تھکن کا اور آزمائش کا ایک دائیہ ہوتا ہے. تو لہذا اس مرکز تک پہنچنے کے لیے جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے ہم اپنی گاڑی تیز چلاتے ہیں, اپنی سواری کو تیز کرتے ہیں اور اس مرکز تک پہنچنے کی محبت اور اس کا جذبہ ہمارے دل پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ سڑک اگر کبھی ٹوٹی پھوٹی بھی ہو اور راستہ اگر گرمی کے موسم والا بھی ہو تو وہ ہماری پاؤں کی بیڑی نہیں بنتا, اس لیے کہ ہمیں ہمارا دل ہوتا ہے کہ کون سا ہم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے, یہ تو عبور کرنا ہے, ہمیں جہاں رہنا ہے وہاں پہنچنے کی ہمیں سوچنا ہے. تو لہذا اسلام نے یہی تصور دیا کہ تمہارا اصل مرکز اور تمہارا اصل مسکن جو ہے وہ آخرت اور رب سے ملاقات ہے, اور یہ پورا سفر کا ایک سلسلہ ہے جو دنیا گزر رہی ہے, اس میں دل نہ لگا لو. مثال کے طور پر ہم سفر کرتے ہیں اور سفر کے دوران کبھی یوں ہوتا ہے کہ گاڑی خراب ہو جاتی یا جناب حالات ناگفتہ بے ہو جاتے ہیں, تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر کہیں سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی درخت کے نیچے گاڑی کے پائدان کو ڈال کر ہم لیٹ گئے, تو اگر ہمارا نوکر یا ہمارا خادم کہے کہ حضرت آپ تو اپنے گھر کے اوپر بڑے مہنگے پلنگ کے اوپر بیٹھتے ہیں اور یہاں پر آپ نے کیا کر لیا ہے, اور یہ ٹوٹی پھوٹی کرسی فلاں جو ہے کہ وہ دکان والے کی آپ نے لی اور یہاں پر آپ بیٹھ گئے, تو آپ یہی جواب دیں گے ہم نے کون سا ہمیشہ بیٹھنا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا, بھی راستہ کھل جائے گا چلے جائیں گے, گاڑی بن جائے گی چلے جائیں گے, یہ ٹوٹی پھوٹی کرسی سے ہمیں کیا کرنا ہے اور اس پائدان سے کیا کرنا ہے, ہم نے تو جہاں پہنچنا ہے وہاں تک پہنچنا ہے, یہ تو تھوڑی دیر کی بات ہے, گاڑی درست ہو جائے گی ہم چلے جائیں گے. فرمایا یہ نظریہ اپنے لیے زندگی کا رکھو کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کی مثال عابر السبیل سفر کو عبور کرنے والے کی ہے, اور جو سفر کو عبور کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے مرکز سے اور جہاں پر اس نے پہنچنا ہے اس کے لیے اس قدر شوقین ہوتا ہے کہ راستے کے مسائل اگر اس کے لیے پیچ و خم بنتے ہیں تو اس کی پاؤں کی بیڑی نہیں بن پاتی, اس لیے کہ جہاں تک پہنچنا ہے وہاں پر اس قدر یقین ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے کہ اس کی بنا پر یہ راستے کی پریشانیاں اس کی پاؤں کی بیڑی نہیں بنتی. یہی مثال اہل ایمان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی, اور انسان بالخصوص مومنین کو خطاب ہے کہ جان بوجھ کر ان نصیحتوں کو ہم چھوڑتے ہیں اور زندگی کا جو اسلوب اور طریقہ اور ڈھنگ اور جو قانون اللہ اس کے رسول نے بیان کیا کہ اللہ فرماتا ہم نے تمہیں بنایا ہے, تمہاری طبیعت و فطرت کو ہم جانتے ہیں, اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کر لینا, ایسا ہو جائے تو ایسا کر لینا, اور انسان کی زندگی کا مکمل ضابطہ اور نمونہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. پھر سرکار نے مزید اپنے عمل سے اس کو ایکسپلین کر کے دکھایا, عملی طور پر اس کو لا کر دکھایا, ایسا ہو تو ایسا کرنا, اور سنو ہم تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھتے, ایسا ہوگا اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی, اور یہ اس لیے آئیں گی کہ تم میں یہ قصور ہوگا, اس لیے یہ چیز سامنے آئیں گی, اور اگر سامنے آ بھی گئی اور تمہاری غلطی کی وجہ سے یہ خرابی کھڑی ہو گئی ہے تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے تو اس سے نکل جاؤ گے. اور اسی کو احادیث میں ذکر کیا گیا جس کو ہم ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں, اور اس حدیث پاک کو پیش کر کے میں پھر آگے کے مضمون کی طرف آتا ہوں, اور جو مختصر سا وقت رہ گیا اس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دو حدیث پاک میں نے گزشتہ درس میں پیش کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے تمام اقوالوں کا جامع قول اور تمام اقوال و ذری قولوں کا سب سے جامع آب زر سے لکھنے والا قول جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, جو انسان کی زندگی کا ایک عملی نمونہ ہے. ظاہر سی بات ہے آج اگر انسان پریشان ہے تو بچپن کے لمحات میں کتنا پریشان رہا، لڑکپن میں کتنا پریشان رہا، لیکن وہ وقت بھی گزر گیا اور یقیناً وہ اپنے اصل مقصد کے قریب ہو رہا ہے. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے تو یہ اسے ذلیل یا ذلت دینے کے لیے نہیں آتی، بلکہ جس کو اللہ اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اس پر مصیبت ڈالتا ہے، اس لیے کہ مصیبت ڈال کر اس کے ایسے خفیہ گناہ جو اس نے اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کے کیے تھے، جس میں قیامت کے دن اسے گھسیٹا جائے اور اس کے جسم کے چمڑے، لیکن اس مصیبت کو سہنے کی بنا پر اللہ اسے معاف کرتا ہے اور اس مصیبت کو سہنے کی بنا پر اس کے درجات کو اتنا بڑھاتا ہے کہ کل قیامت میں انبیاء کاملین کے ساتھ اس کا حشر فرمائے. تو یہ تمام چیز احادیث کے اندر گویا کہ ذکر کی، اور قرآن نے بھی ذکر کیا کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے نا تو یہ ہم نہیں پہنچاتے، یہ تمہارے ہاتھ کا کرا دھرا ہوتا ہے. اور بہت سی چیزوں کو تو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، بہت سی چیزوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، اور اس پر گفتگو آگے آئے گی اور گزشتہ نشستوں میں ہم نے پیش کی. یہ اس لیے تاکہ اس پرفتن ماحول میں، اس الجھے ہوئے ماحول میں مجھے اور آپ کو تسکین ملے. ہم جو روزانہ جو رونا روتے ہیں، اس رونے رونے میں ہمیں کوئی قرار آئے اور ہم ڈھنگ سے عبادت کر سکیں اور سمجھ سکے کہ ہم آئے تھے کیا سودا خریدنے اور کہاں ہم لگ گئے، آئے کیا مقصد کے لیے تو اور کہاں لگ گئے. تو یہ ہمارا ہدف جو ہم سے ہٹ رہا ہے اور ہم جو اپنے مرکز سے ہٹ کر اپنے نفس کے تابع ہو کر اپنے لیے کوئی اور منزل تلاش کر رہے ہیں، تو دن بدن ہم دلدل میں چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جس طرح نبی کا کلمہ پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، انہی پر اعتماد کر کے تھوڑے دنوں کے لیے آزما لیں، تھوڑے دنوں کے لیے اگر ان کی ایک ایک بات جو ہمارے لیے پریشانی جو آ رہی ہے اس کے علاج میں انہوں نے بیان فرمائی ہے، عملی طور پر ہم اس پہ احتیاط رکھیں اور پھر ہم دیکھیں کہ جو 360 دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر رات بھر جو ہم اپنے مال کا اور اپنے بچوں کا رونا روتے تھے اس میں زیادہ قرار تھا، یہ خاموشی سے رسول اللہ کے قول کو لے کر جس پر عمل کیا تھا اس سے ہمیں سلیقہ مل گیا. تو یہ عملی طور پر بھی، یہ کوئی ٹھونسنے والی بات نہیں ہے، یہ جبرن کوئی لانے والی بات نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ اس سے اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے اور سلجھا سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس طرف عمل کی ہمیں جرت عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے ہم بیدار ہوں. توفیق الہی جب آتی ہے کہ جب ہم اپنے طور پر بیدار ہوں. ماں بھی بچے کو دودھ جب دیتی ہے جب بچہ طلب کرتا ہے، یوں ہی ماں اس کے لیے دودھ یا غذا مہیا نہیں کرتی. تو بلا تشبیہ سمجھیے کہ رب کی رحمت تمہاری طرف مائل اور ہماری طرف مائل جب ہوگی، جب ہمارے اندر تڑپ ہوگی. پیاس جس کو لگتی ہے وہ کنویں تک خود پہنچتا ہے اور گلی گلی مارا پھرے، جی مجھے پانی نہیں ملا، تو کہا آپ کو پیاس لگی تھی؟ کہا نہیں، تو کہا آپ کو پانی کہاں ملے گا؟ جسے پیاس لگتی ہے وہ کنویں تک خود پہنچتا ہے، جسے پیاس لگتی ہے وہ اپنے مقصد تک خود پہنچتا ہے. تو پہلی چیز ہے پیاس پیدا کرنا، پہلی چیز ہے تڑپ پیدا کرنا، پہلی چیز ہے اس استراب کو پیدا کرنا. تو جب وہ تڑپ پیدا ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین اس کا حل خود پیدا فرما دے گا. تو لہذا ہمیں اللہ سے رحمت اور اللہ سے نجات لینے کی تڑپ ہی نہیں ہے. ہم نے 360 اتنے یار پال رکھے ہیں کہ نہیں یہ کام ہوگا تو فلانے کے پاس جاؤں گا، بس فون کروں گا تو وہ کرے، وہ پرچی بنا دیں گے اور کام ہو جائے گا، وہ فلانے کو کہہ دیں گے تو کام ہو جائے گا. یہ ہم نے بے سر و ساما اتنے دنیاوی یار پال رکھے ہیں کہ جو بھروسہ ہم نے رب پر کرنا تھا وہ ہم نے ان پر کر دیا، اور دن بدن اس کی حسد اور اس کی ذلت اور اس کے مقصد سے ہم اور گڑے کے اندر جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ان سے کنارہ کش ہو کر رات کے اندھیرے میں اپنی نماز فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ، رات کے اندھیرے میں جب گھر کے سارے لوگ سو رہے ہو، چراغ صرف اتنا جل رہا ہو کہ جس سے ہمارا وجود نظر آ رہا ہو، ہم مصلی بچھا کر دو رکعت نماز پڑھیں اور کہیں یا اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو دیکھ رہا ہے اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور تو کرم فرما، اب میں برباد ہو رہا ہوں اور میں رسوا ہو رہا ہوں. تو اگر وہ مسئلہ بظاہر حل بھی نہ ہو اور وہ تقدیر کے اندر متعلق ہے تو یہ تو حتمی ہے کہ دل کو قرار آ جاتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے. جو 3600 لگا دیے سیٹوں کے دفتروں کے چکر لگاتے ہوئے اور جعلی وزیروں سے پرچیاں بناتے ہوئے، وہ قرار جو سالوں میں ہمیں نصیب نہ ہوا وہ صرف دو رکعت میں نصیب ہو جاتا ہے. تو لہذا طریقہ کار میرے دوستو یہ ہے کہ ہم نے اپنے مرکز کی طرف لوٹ کرانا ہے اور ہم نے رجوع اللہ کرنا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کرانا ہے، جو حدیث پاک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اور وہی دیکھیے نا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گزشتہ حدیث میں میں نے پیش کیا کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں حضرت صوبان کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم کتداعی الاخرہ الی قصعفہا. فرمایا کہ سنو کہ تمہارے ایک عمل تمہارا بڑا گڑبڑ والا ہوگا، خراب والا ہوگا، جس سے تمہارا شرازہ بکھر جائے گا میری امت، اور تمہارے کام اور تمہارے حال جواب دے جائیں گے، اور سرکار نے بعض حدیث میں تو یہ بھی ذکر فرمایا کہ قرآن میں بھی کہ تمہاری ہوائیاں نکل جائیں گی اور تو جو تم اپنے بازو پر بھروسہ کرتے تھے تمہاری چھٹیاں ہو جائیں گی جب تمہارے سامنے فتنہ کھڑا ہو جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ قریب ہے میری امت پر ایسا دور بھی آئے گا کہ میری امت کے دشمن انہیں پیس کر رکھنے کے لیے جمع ہوں گے, اور اس طرح جمع ہوں گے جس طرح تھالی میں کھانا کھانے والا 10 کو بلاتا ہے کہ آئے آئے آپ بھی کھا لیں, آئے آپ بھی کھا لیں, آپ بھی کھا لیں. تو کہا میری امت کے دشمن میری امت کو ختم کرنے کے لیے اس طرح جمع ہوں گے کہ جس طرح کھانے والا پانی پینے والا لوگوں کو جمع کرتا ہے. لیکن یہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ مسجد سے باہر نکلیں گے بھول جائیں گے, کیونکہ ہمیں 360 کام پڑے, تو بربادی ہم نے خود اپنے لیے مقصد کو مقدر کیا. یہ انتہائی شرم کی بات ہے, اور ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اگر اس بات کو ہم بھولیں اور جان بوجھ کر ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارے اور ہمارے سامنے حل موجود ہے پھر بھی ہم فساد کی طرف جائیں, تو یہ اللہ نے ہمیں نہیں لگایا, یہ مصیبتیں خود ہم اپنے سر لے رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اس طرح جب دشمن جمع ہو جائے گا تو صحابی نے پوچھا قال قائل ومن قلت نحن یومئذ, حضور کیا اس دن ہم 10-12-15 ہوں گے, امت بہت مختصر ہو جائے گی, اور یہ جو یہود و نصارہ یہ بہت بڑھ جائیں گے, مجوسی ہمیں ختم کرنے کے لیے آئیں گے. سرکار نے فرمایا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, تم آج سے زیادہ اس دور میں ہوں گے, تمہاری کثرتیں آج سے زیادہ ہوں گی. ولیکن غصا کا غصا اس سیل وہ پھر روایت غصا کا غصا اس سیل, لیکن فرمایا تمہاری وہ کثرت جو ہوگی وہ سیلاب کے اس جھاگ کی ہوگی جو اس کے اوپر جمتا ہے, کہ نظر تو بہت آتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے, اندر سے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا, یہ بات اس کے اندر ہوگی. اور فرمایا اللہ رب العالمین اس تمہاری خرابی جو تمہارے اندر ہے کہ کثرت کے باوجود تم جھاگ کی مانند ہوں گے, سراب کی مانند ہوں گے, اور اس کی وجہ سے جو تمہارا دشمن تم سے ڈرتا تھا تمہارا روب اس کے دل سے نکل جائے گا اور تم بھکاری بن کر اس کے سامنے کٹورا لے کر کھڑے رہو گے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر یہ ہوگا؟ سرکار نے فرمایا فی قلوبکم الوہن, تمہارے دل میں وہن لگے گا. وہن, یہ وہن ایسی چیز ہے جو تمہاری اکثریت کے باوجود تمہاری ہمت کو ختم کر دیتا, تمہاری کثرت کے بنا باوجود تمہاری شوکت کو ختم کر دے گا, تمہاری عظمت کو ختم کر دے گا. اور فرمایا تمہارا دشمن تمہارے خلاف کھڑا ہوگا, ایک بندہ تمہیں گدھوں کی طرح چرائے گا اور ایک بندہ ہوگا تمہارے ہزاروں کو چرائے گا. وہ فرمایا اس تمہارا روب اس کے دل سے نکال دیا جائے گا اس لیے کہ تمہارے دلوں میں وہن لگ گیا ہوگا. صحابی نے کہا قال قائل یا رسول اللہ ومن وہن, حضور یہ وہن کیا ہوتا ہے اور وہن کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ سب سے گندی چیز ہے, جب تمہارے اندر آ جائے گی تو تمہارے لیے بربادی کھڑی ہو جائے گی. اور فرمایا آج تمہارے اندر نہیں ہے اس لیے دشمن تم تھوڑے ہو, لیکن دشمن تمہاری طرف نظر نہیں اٹھا سکتا. قیصر و کسریٰ کی حکومت گردن جھکاتی ہے, اس دور کی سپر پاور ہے لیکن گردن تمہارے سامنے جھکاتی, اس لیے کہ میری تربیت سے تمہارے اندر وہن نہیں ہے. آنے والی امت کے اندر وہن لگ جائے گا جس کی بنا پر معاملہ الٹا ہو جائے گا. صحابہ کہتے ہیں حضور وہ وہن کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے حب دنیا و کراہیت الموت, انہیں دنیا سے پیار ہوگا اور موت سے ڈرنا شروع کر دیں گے, دنیا سے پیار ہوگا اور موت سے ڈرنا شروع کر دیں گے. فرما بس یہ ہوگا اور یہی وہ وہن ہے کہ جس کی بنا پر ان کی شوکت و عظمت و قوت سب ٹوٹ جائے گی اور یہ دنیا میں پڑنے کی وجہ سے کہ ہمیشہ ہمیں یہاں پر رہنا ہے اور برباد ہو جائیں گے. آخری نصیحت عرض کرتا ہوں, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایو الناس افضل, ابھی درستی کی طرف لا رہے, خرابیاں تو کھڑی ہو گئی نا کہ دنیا کی محبت آئی اور موت سے نفرت آ گئی, اب اس کی وجہ سے دشمن کھڑا ہو گیا, یہ بتا دیا فتنہ اس لیے ہوا ہے. اچھا یا رسول اللہ اب کرم کر دیجئے یہ حل کیسے ہوگا, ہم پھر دوبارہ ٹریک پر آئیں اور دنیا کی محبت کیسے نکلے گی دل سے؟ اور میں نے پہلے عرض کر دیا دنیا کی محبت سے مراد کاروبار کو بند کر کے جلا دینا نہیں ہے, دنیا کی محبت سے مراد یہ کہ ہمیشہ یہاں رہنے کی امید کرنا ہے, اپنے آپ کو پائیدار سمجھنا یہ دنیا ہے, اور حرام و حلال میں تمیز نہ کرنا یہ دنیا ہے, اللہ کو بھول کر کام کرنا یہ دنیا ہے, نماز بھی اگر اللہ کو بھول کر پڑھے تو یہ بھی دنیا ہے, اور کاروبار اگر کوئی تول رہا ہے اور اللہ کو یاد رکھ کر تول رہا ہے بیچ بازار تو وہ بھی دین ہے, وہ بھی مراقبے میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں گاہک کو صحیح تول کر دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں, تو یہ چیز تو لہذا مسلح پر کھڑے ہو کر اگر خدا یاد نہ رہے تو یہ بھی دنیا ہے, اور بازار میں کاروبار میں لگا ہوا ہے اور لوگ اس سے باتیں کر رہے ہیں اپنی چیز مانگ رہے ہیں اور وہ چیخ و پکار کر کے ان کو چیزیں دے رہا ہے, لیکن دل میں یہ ہے نگرانی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے مجھے جواب دینا ہے, تو یہ ایسے جیسے مسجد ہی کے اندر ہے, ایسے ہے جیسے نماز ہی کے اندر ہے. تو لہذا دنیا کو سمجھنے کے لیے میں نے مثال پیش کیا ہے. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو الناس افضل, دنیا کی محبت تو آ گئی ابھی نکلے گی کیسے؟ اور پوچھا گیا کہ وہ کون سا انسان ہے جو سب سے افضل ہے جس سے دنیا نکل گئی؟ سکا نے فرمایا قال کل محموم القلب، جو محموم قلب ہو، محموم قلب ہو. اب کیا ہے اس کی وضاحت حضور نے آگے کی ہے، فرمایا صدوق اللسان، سچ کثرت سے زبان سے بولو. علاج بتا رہے ہیں اس کا، کیا بتا رہے ہیں؟ فلاں حکیم صاحب بڑے ماہر ہیں، فلاں ڈاکٹر ماہر ہیں، یہاں سے اسلام آباد تک ہم سفر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں صحت کو بچانا ہوتا ہے نا، تو ڈاکٹر پر بڑا اعتماد ہوتا ہے، ایمان کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے باتوں کی اہمیت ہی نہیں ہمیں، اللہ محفوظ فرمائے. تو لہذا یہ وہ حکیمانہ نسخے ہے جس سے جسم بھی بچتا ہے اور روح بھی بچتی ہے. تو حضور نے فرمایا سنو یہ خرابیاں ہو گئی ہیں تو پہلا عمل اپنے اوپر لازم کرو، فرمایا صدوق اللسان، سچ ہر حال میں بولنا. دوبارہ ٹریک پر آ جاؤ گے، دوبارہ ڈگر پر آ جاؤ گے، دوبارہ تمہارا وہ عروج آ جائے گا. فرمایا کہ صدوق القلب، اور فرمان صحابی نے کہا قالا صدوق القلب نعرفہ، حضور جو سچ بولنا یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں مخموم مخموم. تو صحابی کہتے ہیں فما مخموم القلب، حضور سچ بولنا تو ہم سمجھتے ہیں لیکن دل کا مخموم ہونا اس کا کیا معنی ہے؟ مخموم کس کو؟ مخموم کا معنی ہوتا ہے جھاڑو مارنا، عربی میں کہتے ہیں مخموم البیت، گھر میں جھاڑو مارنا. تو صحابی عربی ہے لیکن پھر بھی مخموم کا معنی ہم جانتے ہیں، لیکن صحابی پھر بھی حضور سے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو لغت یا ڈکشنری کی تو ضرورت نہیں ہے، اور حضور نے ڈائریکٹ کہا کہ کچھ چیزیں مخموم ہیں، کچھ چیزوں میں جھاڑو لگانی ہے. تو کہنے لگے حضور سچ بولنا تو ہم سمجھ گئے لیکن مخموم القلب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا قال ہوا نقیو، فرمایا کہ وہ سترا کرنا ہے، نقی اس سترا کرنا ہے. ولا اسم علی ولا بغیا ولا غلہ ولا حسدا، فرمایا ہر چیز کے لیے کوڑا اور کچرا ہوتا ہے اور اس کو جھاڑو مار کے صاف کیا جاتا ہے، تو دل کے بھی کچھ کوڑے اور کرکٹ ہیں، اس کو جب تک جھاڑو مار کے صاف نہیں کرو گے نماز تمہارے جسم پر رہے گی، اندر نہیں اترے گی. صحابی نے پوچھا حضور وہ کوڑا کرکٹ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی چیز جو تمہارے اندر ہے وہ گناہ کو پسند کرنا، ایک. دوسری چیز دین سے بغاوت، دو. تیسری چیز کینہ رکھنا، اور چوتھی چیز حسد کرنا. فرمایا یہ چار چیزیں جو ہیں اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دل کا کوڑا کرکٹ ہے. سرکار نے فرمایا یہ مخموم القلب ہے، جھاڑو مارنا ہے، ان چیزوں کو باہر نکالنا ہے. فرما آہستہ آہستہ اس پر عزم کر کے شروع ہو جاؤ آج کے دن سے، اور تم خود دیکھو گے کہ تمہارے اندر روحانیت، اور تمہیں گرد و نواح میں فرشتوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت امام مالک نے کہا موطا کے اندر کہ مجھے حضرت لقمان حکیم سے یہ بات پہنچی، اور اس کو انہوں نے موطا کے اندر اپنی نقل کیا. کالا بلغنی، کہتے ہیں مجھے بات پہنچی ہے کہ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ ما بلغ بکا ما نرا، آپ اس فضیلت والے مرتبے پر کیسے پہنچ گئے اور ہم بھی اس بازار کے اندر ہیں، ہم تو دنیا سے میں رہ کر دن سے غافل ہو گئے، آپ اسی بازار میں کاروبار کرتے ہیں اور آپ ایسے اللہ والے ہو گئے؟ تو کہا ما بلغا بکا ما نرا، آپ کی فضیلت آخر ہے کس وجہ سے؟ حضور آپ یہ بتائیے. تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا یعنی الفضل، یہ میری شان جو تم دیکھتے ہو، یعنی مشکل آ جائے تو میں جم جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور میں باطل کی طرف نہیں جاتا، حق کے ساتھ رہتا ہوں، عبادت میں سختی ہوتی ہے، تمام معاملات اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں، اور ٹائم پر دکان کھولتا ہوں تمہاری طرح، ٹائم پر بند کرتا ہوں، جیسے تم کاروبار کرتے ہو اس طرح میں کاروبار کرتا ہوں. تو فرما اگر فضیلت پوچھتے ہو تو تہدی سے نعمت کے لیے عمل تمہیں بتاتا ہوں. فرما قال صدق الحدیث، پہلی چیز سچ بولنا. فرما نماز تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن جو رنگ چڑھتا ہے نا اور نماز کا جو فیض آتا ہے وہ چیز ہے صدق الحدیث، ہر حال میں سچ کہنا. اور فرمایا وہ آداء الامانت، کسی کی امانت اگر تمہارے پاس ہے تو اس کو اس تک پہنچا دینا، اس میں رتی برابری بھی، خیانت نہ کرنا. وہ ترک مالا یعنی ہی، اور وہ کام جو فارغ کام ہے، بے غرض کام ہے، جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس کو نہ کرنا، اور بالکل فضول کاموں کو چھوڑ دینا. سچ بات کرنا اور امانت کو صحیح طور پر ادا کرنا، اور تیسری چیز یہ کہ جس کام میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو چھوڑ دینا. فرمایا یہ تین چیزیں پکڑ لو، اللہ والے ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین ہمارے سخت دلوں کو، نصیحتوں کو سن کر نرم فرمائے، اور ہمیں اس راہ پر گامزن فرمائے. میں کوئی بزرگیا مسلح ہونے کی حیثیت سے بات عرض نہیں کر رہا، میں بھی آپ کی صف کا ایک گویا کہ نمازی ہوں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی یہ توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور یہ اصل ہماری زندگی کا مدار ہے. جو مصلے پر امامت کر رہا ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اور جو صف میں بیٹھا ہے اس کی بھی ضرورت ہے. آج اگر اس چیز کو ہم لے لیں تو ساری خرابیاں، ساری شکوے شکایت درست ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کی نصیحت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عزم کیجیے کہ انشاءاللہ جو سنا ہے کل نہیں، بعد میں نہیں، نماز کے بعد نہیں، ابھی سے اس پر عمل شروع کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.